بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وله. وبعد، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسلم عباد البدر حفظه الله ورام بوهجيه بل كدرس بجاريه، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كي بيار بيار وسلم كإدام كبيان، يعني هر وہ چیز جو روٹی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. اور ہم پہنچے حدیث نمبر 172 پر. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب. سفیان بن وکیع کے بارے میں اگر آپ فٹ نوٹ میں دیکھیں لکھا ہے، فی اسناد سفیان بن وکیع قال فی التقریب، تقریب التہذیب میں امام حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان صدوقا، صدوق تھا یہ شخص، الا انہ ابتلی بوراقہ ادخل علیہ ما لیس من حدیثہ. وراق جو حدیث لکھا کرتا تھا، وہ جو راوی تھے بعض کے خود نہیں لکھتے تھے، باقی لکھنے والے انہوں نے اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھے. تو وراق جو حدیث لکھا کرتا تھا، حدیث میں بعض ایسی چیزیں شامل کر دیتا تھا جو حدیث میں سے نہیں ہیں. دیکھیں راوی یہاں تک، علماء جہتند یہاں تک پہنچے ہیں، حدیث تو لکھتا ہے لیکن بعض ایسی چیزیں شامل کر جو حدیث کے لفظ نہیں تھے، وہ اپنی طرح شامل کر دیتا ہے. فنصح، نصیحت کی گئی ہے، علماء نے بار بار نصیحت کی ہے، فلم یقبل، نصیحت قبول نہیں کہ، فسقط حدیثہ، اس کے حدیث کو ساقط کر دیا ہے. اب جس سند میں سفیان بن وکیع آئے گا وہ سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، بندہ خود کیا ہے، صدوق ہے. صدوق کون راوی ہوتا ہے، جو عدل ہوتا ہے اور حافظ تھوڑا سا ثقہ سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن ثقہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن صدوق راوی ہے اور روایت کو قبول کر دیا، صدوق راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صدوق سے ضعیف کیوں ہو گیا، خلل اپنے اندر علم حدیث میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، وہ خود ایک قابلیت رکھتا ہے لیکن جو ساتھی اس نے رکھا ہوا تھا، جس پر بھروسہ کرتا تھا، علم الحدیث جو اس کے لیے حدیث لکھتا تھا، وہ شخص ٹھیک نہیں تھا. علماء نے اسے خبردار کیا ہے کہ اسے تبدیل کرو، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اب اس پر بھروسہ کیا جائے. یہ حدیث میں یہ دیکھا گیا کہ جو حدیث یہ روایت بندہ کرتے، جو لکھتا ہے آپ کی حدیث، اس سے جو ہم نے دوسرے حدیث کمپیئر کیا ہے تو اس میں کئی الفاظ ایسے جو ان حدیث میں نہیں، جو ثقات جنہوں نے روایت کی ہے، تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے تو یہ حدیث سنائی ہے، تو آپ کے الفاظ میں جو لکھا اس میں تو فرق نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لکھنے والے کی غلطی ہے یہاں پہ. اچھا، غلطی ایک دفعہ بھول ہو سکتی ہے، دو دفعہ ہو سکتی ہے، تو اس کی عادت ہو چکی تھی، کچھ اس میں کر دیتا تھا الغرض. تو اگر ایک دفعہ بھی لکھتا ہے تو اس کو رکنا تو چاہیے نا، یہ بات اس پہ ثابت ہو گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے نصیحت قبول نہیں کی. تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص کون ہے، پتہ کون ہے؟ سفیان بن وکیع، پتہ ہے سفیان بن وکیع بن الجراح، وکیع بن جراح امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے استادوں میں سے ہیں. یہ ان کا مقام تھا علم، یہ ان کا مقام نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑا شخص ہے، یا اس کا کتنا بڑا علم ہے، یا کس کا بیٹا ہے، یا اس کا مقام کیا ہے علم الحدیث میں. صدوق راوی ہے، گر جائے گا، یہ نقصان غرق نہیں، یہ نہیں دیکھا. جرح و تعدیل کے علماء کا راستہ بالکل واضح و معروف ہے، وہ حیثیت جو بھی ہوگی اس کی، نصیحت کی ہے، نصیحت نہیں مانی ہے، فسقط، میں بھیج رحمہ اللہ فرماتے وہ ساقط ہو گئے، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس حدیث کی سند میں اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اور بھی ایک وجہ جیسے آگے آئے گا، عبداللہ بن مؤمل ضعیف، دوسرا بھی ضعیف ہے. تو آئے دیکھتے ہیں دوبارہ سے سند، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد اللہ بن مؤمل، یہ راوی بھی ضعیف ہے، عن ابن ابی ملائکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل. یہ پہلے گزر چکی ہے کہ ادام میں سے جو سرکہ ہے وہ کیا ہی خوب ہے، اور یہ پہلے گزر چکی ہے حدیث. اگلی حدیث میں 173 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ثابت ابی حمزة الثمالی عن الشعبی عن ام هانئ رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا، إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. اس حدیث کی سند میں ابو حمزہ الثمالی ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح شواہد کی بنیاد پر، جو اور شواہد موجود ہیں تو حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے. سیدتنا امہان رضی اللہ عنہا ابو طالب کی بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے گھر میں تشریف لائے، فرماتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آئندہ کی شئی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں کچھ ہے تو نہیں، مگر الا خبز یابس وخل، سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے. گھرانے دیکھیں آپ صحابہ کے، سبحان اللہ، پورے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی ہے تھوڑی سی اور سرکہ ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاتی لے کے آؤ، ما اقفر بیت من ادم فیہ خل، ایسا گھر جو ہے وہ کبھی ادام سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ چیز جو روٹی سے کھائی جاتی جس گھر میں سرکہ ہو. مدح سرکے کس اعتبار سے کی ہے کہ اگر سرکہ بھی سالن یا روٹی کے ساتھ یعنی استعمال کر کے کھایا جا سکتا، سرکہ کو بھی روٹی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، جس گھر میں سرکہ ہو تو روٹی اس سرکے میں ڈبو کر آپ کھا سکتے ہیں، تو ایسا گھر جس میں سرکہ ہو تو اس خیر سے یعنی خالی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سید مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ وسلم کے بعد صحابہ کی عظمت اور مقام دیکھ لیں آپ، رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسے تھی. کھانا پینا زندگی کی ضروریات میں سے ہے، یاد رکھیں. گھر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کھانے کو ہر چیز مل جاتی ہے، سب تیار ہوتا ہے. ہم ان نعمتوں کو شکر کیسے کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم شکر کا حق ادا کر رہے ہیں. اس زمانے میں کھانا کچھ ملتا نہیں تھا، اگر ملتا تھا تو سوکھی روٹی اور سرکہ، پھر رب کا شکر کیسے کرتے تھے. ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے. ایک ایک نعمت کا ہم نے الگ سے حساب دینا ہے. زیادہ نعمتیں تو سوال بھی زیادہ ہوں گے، حساب اتنا ہی دینا پڑے گا. اگر آج ہم ان نعمتوں کو شکر نہیں کر سکتے تو واللہ کل جواب بھی نہیں دے سکتے. ہمیں خوشی ہوتی ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، روزگار لگا ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن آیا ہے، گھر میں کارپیٹ آیا ہے، گھر میں ایک ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے. جب تک اس دنیا میں ایک ایک چیز کا شکر الگ سے نہیں کرتے تو قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جب حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے تو وہاں پر حساب کیسے دے پائیں گے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، یہ تصوف ہے، یہ اور بڑی، اس سے بڑھ کر مصیبت ہے، ناشکری سے بڑھ کر مصیبت ہے. کیا کرنا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اور بھی زیادہ دیتا رہوں گا. اور زیادتی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے، ہو بھی سکتا ہے کہ مال دگنا ہو جائے، تگنا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی فزیکل چیزیں دے دے، ورنہ جو برکت ہو جاتی ہے وہی کافی ہوتی ہے. اہل ایمان صرف نمبر کو نہیں دیکھتے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی کو بھی دیکھتے ہیں. آپ زندگی کی کوالٹی کو دیکھ لینا، جس کی زندگی برکت ہو نا، اس زندگی کے لائف سٹائل کی کوالٹی کو آپ دیکھا کریں کیسا ہے. کھانا پینے کچھ نہیں ملے گا، لیکن چہرے کی رونق کبھی جائے گی نہیں، زبان پر رب کا ذکر کبھی جائے گا نہیں، دل میں رب کا شکر اور یقین اور عمل سے ثابت کرنا کبھی کم نہیں ہوگا. مشکلات جتنی بھی ہوں، دنیا کی نظر میں وہ کہیں گے یہ بندہ پتہ نہیں زندہ کیسے ہے، اتنی مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اتنی پریشان ہونے کے باوجود بھی بندہ کیسے زمین پہ چلتا ہے. اس کے چہرے پر رونق کبھی ختم نہیں ہوتی، مسکراہٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ایک بیماری کے لیے الگ سے رب کا شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. سبحان اللہ، کس کی توفیق سے ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ ہے برکت والی زندگی، شکر والی زندگی ہے. ہم شکر کرتے رہیں گے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش رحمت و بارش اور برساتا رہے گا اور زندگی میں برکتیں عام ہوتی جائیں گی. اگلی حدیث حدیث نمبر 174 رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شيخ عبد الرزاق فضل فرماته اس حديث میں أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها كفضيلة كبيان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہیں اور دوسری بیویوں پر فضیلت اور فوقیت کا بیان ہے اس حدیث میں. اور الثرید جو ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے دوسری عورتوں کے تعلق سے ان کی جو حیثیت ہے وہ ایسے جیسے کہ کھانے میں ثرید کی حیثیت ہے. اب ثرید کیا ہے؟ شیخ صاحب فرمانتے ہیں ثرید الخبز يفتوغ عليه ادام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا, کہ روٹی جو ہے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور گوشت کے شوربے میں جو اس کا مرق ہوتا ہے اس میں اسے مکس کیا جاتا ہے, ڈبویا جاتا ہے. بعض اوقات اس کے ساتھ گوشت ہوتا بھی ہے, گواز کو گوشت نہیں بھی ہوتا, صرف شوربہ ہوتا ہے. اس کو ثرید کہتے ہیں. عام لفظوں میں بعض لوگ اسے صوبت بھی کہتے ہیں. یہ معروف ڈش ہے ہمارے علاقوں میں کہ ایک بڑا سے ایسے برتن ہوتا ہے اس میں وہ شوربہ بھی ہوتا ہے, گوشت کی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈال دیتے ہیں اور سب بیٹھ کے پھر اس کو کھاتے ہیں. بڑے مزے کی ڈش ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ڈش معروف تھی اور سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی کھانے کے اعتبار سے. یعنی دیکھیں جس زمانے میں سوکھی روٹی ملتی ہو اور سرکہ ہو اور وہاں پر یہ ڈش ہو تو اس کی یعنی سرکے کے سامنے اور باقی کھانے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوگی, آپ خود دیکھیں. تو سب سے عمدہ سب سے لذیذ ڈش ہوا کرتی تھی. اور آج کے زمانے میں بھی یعنی یہ ڈش جس میں گوشت ہو اور گوشت کا جو ایک تو شوربے میں بہت سی چیز مکس کرتے نہیں, جو گوشت کا اپنا شوربہ نکلتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا نمک وغیرہ ڈال کر تھوڑا سا مسالہ ڈال کر اسے مزید اچھا ٹیسٹی بنایا جاتا ہے. لیکن روٹی عام طور پر روٹی توڑ کے اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں نہیں, اس کو روٹی کے ٹکڑے پہلے سے اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کا اپنا جو یعنی پورا جذب ہو جاتا ہے روٹی کے ٹکڑے کے اندر. جب لقمہ اٹھاتے ہیں پورا گوشت اور شوربہ جو سب اس کے جذب ہو جاتا ہے, اس کا پھر اس کی اپنی پھر لذت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے کہ کھانوں کے اعتبار سے ثرید ایک یعنی مقام رکھتا ہے اور سب سے اچھا کھانا ہے, تو عورتوں کے حیثیت سے سید عائشہ یہ جو مقام اور فضیلت ہے وہ سب سے اچھی ہے. اگلی حدیث حدیث نمبر 175 فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طوالہ انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. یہ متفق علیہ حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے اور اس کا معنی پہلے حدیث میں گزر چکا ہے, لیکن دوسری سند سے اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی حدیث میں ایک نئی بات اور نیا علم ہوگا کہ وضو شرعی بھی ہوتا ہے وضو لغوی بھی ہوتا ہے, اور علم حدیث اور علماء حدیث اور علماء کی رہنمائی سے بہت بڑے یعنی ایک اہم آپ ایک مسئلہ دیکھیں گے کہ حدیث کو کیسے سمجھا گیا ہے اس کے ظاہر سے ہٹ کے, ظاہر سے کیا مراد ہے اور اس علماء نے اس کو کیسے سمجھا ہے, ایک علمی بات انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. تو ساتھ گزارش ہے کہ وقت پر رہیں تاکہ انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.